أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج لاہور کی عظیم تاریخی مسجد جامع مسجد وزیر خان میں اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. نعت خوانی کا ایمان افروز اور روح پرور منظر ابھی ہماری آنکھوں کے سامنے تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے بڑے وجد انگیز کلمات ہمارے کان سن رہے تھے. اس عظیم الشان محفل کے انعقاد اور اہتمام پر اندرون شہر کی تنظیم اور جامع مسجد وزیر خان کی امور مذہبی کی کمیٹی اور اس کے جملہ ارکان اور اس علاقے کے باسیوں کو جو اس کے انتظام و انصرام میں پیش پیش ہیں سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ وہ ذات پاک اس مبارک کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے 18ویں پارے سے سورہ نور کی دو آیتیں 9ویں رکوع میں سے, یہ سورت کا آخری حصہ ہے, آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63 کی تلاوت کی. ان دو آیات کا مضمون ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا. نفس موضوع سمجھنے کے لیے چند تمہیدی باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ اسلام کی تعلیمات کی اساس اور بنیاد توحید ہے. اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں ان کی بنیاد اور اساس توحید ہے, لیکن دوسرے الہامی مذاہب کے ساتھ جیسے یہودیت ہے, عیسائیت ہے, یا دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں اور مختلف امتیں اور مختلف الہامی کتابوں کو ماننے والی قومیں جو آباد ہیں ان کے مقابلے میں توحید اسلام کا ما بہل امتیاز پہلو نہیں ہے. توحید اسلام کی تعلیمات کی بنیاد ہے, اساس ہے, مگر دوسرے مذاہب کے ساتھ جب اسلام کا موازنہ اور مقابلہ کرتے ہیں تو وہ پہلو جس سے اسلام کا امتیاز ہو, اسلام کی انفرادیت نمایاں ہو, وہ پہلو اسلام کی امتیاز کو اجاگر کرنے والا توحید نہیں, وہ رسالت ہے, رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے کہ توحید پر یہودیت بھی قائم ہے اور آج تک قائم ہے, اور توحید پر ابتدائی بنیاد عیسائیت کی بھی تھی, پھر وہ تثلیث میں تین خداؤں کو ماننے میں پڑ گئے, اور آج عیسائی دنیا میں جو جو علم اور شعور اس نے ترقی حاصل کی ہے وہ پلٹ کر پھر توحید کی طرف آ رہے ہیں. اور وقت آئے گا کہ توحید پوری دنیا کا مسلمہ فلسفہ بن جائے گی, سب مذہب اس کو مانے گا. اب بھی بے شمار مذاہب مانتے ہیں, جو نہیں مانتے وقت آنے کے پر اس کو مانے گا. سو اس لیے توحید اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان بنائے امتیاز, وہ بنیاد جس سے امتیاز اور فرق اور انفرادیت پیدا ہو, وہ توحید نہیں بلکہ وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے ہجرت مدینہ سے قبل, تو آپ نے اپنی دعوت کی ابتدا فرمائی تو وہ معاشرہ کافروں اور مشرکوں کا معاشرہ تھا, بت پرستوں کا معاشرہ تھا, اور اسلام کی بنیادی اور اساسی تعلیمات ان کے سامنے رکھی جا رہی تھی. لہذا مکی زندگی کے 13 برس میں جتنا قرآن نازل ہوا, جتنی سورتیں اور قرآن مجید کی جتنی آیتیں نازل ہوئیں, ان کے بیشتر حصے میں زیادہ سے زیادہ زور توحید اور آخرت پر دیا گیا. جب قرآن کا خطاب کافروں سے تھا اور مشرکوں سے تھا تو اس کا موضوع زیادہ تر کیا تھا؟ توحید اور آخرت. یہ خطاب کافروں سے تھا, مشرکوں سے تھا ہجرت مدینہ کے بعد. جب اسلام کا اپنا معاشرہ قائم ہو گیا, اپنا معاشرہ قائم ہو گیا, اور اسلام کا اور قرآن کا خطاب مسلمانوں سے ہونے لگا اور قرآن کے مخاطب مسلمان ہو گئے, تو قرآن بھیجنے والا رب بھی وہی جس پر نازل کیا جا رہا ہے, وہ رسول بھی وہی اور کتاب قرآن بھی وہی. جب اس کے مخاطب کافر و مشرک تھے تو زور توحید اور آخرت پر تھا, جب قرآن کے مخاطب مومن ہو گئے تو قرآن کا سارا زور مدنی صورتوں میں رسالت پر ہو گیا. مدنی صورتوں میں قرآن کا سارا زور رسالت پر ہو گیا. یہ بات سمجھائی جا رہی تھی کہ جب امت مسلمہ قائم ہو جائے اور مسلمانوں کا معاشرہ وجود میں آ جائے تو اب ان کی اساس اور ان کا امتیاز رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. توحید کی بنیاد بن گئی, توحید کی بنیاد قائم ہو گئی. اب امت مسلمہ کو اپنے ایمان کی پہچان کروائی جا رہی ہے, وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قرار دی. یہ بنیادی بات. اور آج بھی جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جتنے فتنے اٹھے ہیں, یہ تیسرا نقطہ بتا رہا ہوں, پوری روئے زمین پر اسلام کے خلاف جتنے فتنے اٹھے ہیں اور اٹھ رہے ہیں اور آئندہ اٹھیں گے, عالمی سطح کا کوئی ایک فتنہ بھی توحید کے خلاف نہیں, سب فتنے رسالت کے خلاف. جتنے فتنے اسلام کے خلاف اٹھے, خواہ جھوٹے دعوی نبوت کا فتنہ ہو, مسیلمہ کذاب سے لے کر قادیانیت تک, مسیلمہ کذاب سے لے کر قادیانیت اور مرزائیت تک, تاریخ میں جتنے فتنے جھوٹے دعوی نبوت کے عنوان سے اٹھے, کوئی ایک فتنہ بھی توحید کے خلاف نہ تھا بلکہ رسالت کے خلاف تھا. لا دینیت کا فتنہ توحید کے خلاف نہیں, رسالت کے خلاف. یہ جو امت میں آج کل لا دینیت کا فتنہ ہے, سیکولرزم کا, وہ بھی توحید کے خلاف نہیں, رسالت کے خلاف. چونکہ توحید فکر ہے, رسالت اس کا نظام ہے. توحید فکر ہے, رسالت اس کا نظام ہے. اور آج عالم مغرب کا حملہ توحید کے فکر پر نہیں, رسالت کے دیے ہوئے نظام پر ہے. امت کو لادین بنایا جا رہا ہے, تو لادینیت کا فتنہ بھی رسالت کے خلاف, سنت اور حدیث کے انکار کا فتنہ بھی رسالت کے خلاف, اہل قرآن کے نام پر چکڑالویت کا فتنہ بھی رسالت کے خلاف. اور مغرب میں جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, یہودی مصنفین نے لکھی, میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک طالب علم کے طور پر, کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی ایک یہودی کی کتاب, زندگی میں ایک یہودی کی کتاب بھی نہیں دیکھی جس نے توحید کے خلاف زہر اگلا ہو, جس نے زبان کھولی ہے رسالت مصطفیٰ کے خلاف زہر اگلا. عیسائی مصنفین بھی اورینٹلسٹ لکھ رہے ہیں, لندن سے امریکہ تک لکھا جا رہا ہے, جو لکھ رہا ہے وہ توحید کے خلاف نہیں, حالانکہ ان کا عقیدہ توحید پر نہیں. مگر فتنہ عالم اسلام کے خلاف جو بھی اٹھتا ہے, وہ اپنا ڈیسٹینیشن اور اپنا ایم, اپنا ٹارگٹ توحید کو نہیں بناتا, رسالت محمدی کو بناتا. سلمان رشدی اگر لکھتا ہے یا بولتا ہے تو وہ شان رسالت کے خلاف بولتا, شان الوہیت اور شان توحید کے خلاف نہیں بولتا. یہ ساری باتیں اگر انسان پوری دنیا کے اندر جو مذہبی اعتقادی فتنے اٹھے ہیں اور اٹھ رہے ہیں ان کے تناظر میں اگر اسلام کے امتیازی پہلو کو دیکھے, تو کیا وجہ ہے کہ عالم کفر عقیدہ توحید پر حملہ آور نہیں ہو رہا, وہ عقیدہ رسالت پر حملہ آور ہو رہا ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر حملہ آور ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ امت مسلمہ کو اگر موت سے ہمکنار کرنا ہے تو ان کے ربط رسالت کو کاٹ دو, ان کی نسبت رسالت کو کمزور کر دو, ان کے ذہنوں میں مرکز رسالت کی نسبت شکوک اور شبہات پیدا کر دو, ان کے عقیدہ رسالت کو خراب کر دو, ان کے دلوں سے عشق و محبت رسول کو ختم کر دو، ان کے ایمان سے ادب و تعظیم رسالت معاب کو کم کر دو، ان کا رشتہ جو تاجدار گنبد خضرا کے ساتھ اس ہے اسے کاٹ دو، اگر نسبت رسالت کٹ گئی تو ان کی توحید خود بخود ختم ہو جائے گی، ان کے ایمان کا چراغ بجھ جائے گا، ان کے اسلام کی متاع لٹ جائے گی، امت نہ رہے گی جب اس کا رشتہ غلامی مصطفیٰ نہ رہے گا۔ اس لیے ہر دشمن کا حملہ رسالت کے عقیدے کے محاذ پر ہے، عقیدہ توحید کے محاذ پر نہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جب دشمن کا حملہ عقیدہ رسالت کے محاذ پر ہے تو مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کس محاذ کو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے۔ جس محاذ پر دشمن کے حملے نہ ہو رہے ہوں کوئی اس محاذ پر بھی زیادہ فوجیں جمع کرتا ہے؟ یہ میں تحریک منہاج القرآن کا کردار سمجھا رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن کا پورا زور، ہمارا جینا مرنا، شرق سے غرب تک ہم سفر کرتے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں، اور دنیا میں روئے زمین کے کونے کونے، گوشے گوشے، خطے خطے میں ایک ہی نعرہ، ایک ہی نغمہ، ایک ہی ترانہ الاپتے پھرتے ہیں کہ لوگو مصطفیٰ کے ہو جاؤ، لوگو آقا کے کوچے میں آ جاؤ، اپنا رشتہ تاجدار کائنات سے استوار کر لو، حسن مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ، اور اپنا تن من دن سب کچھ دے مصطفیٰ کے قربان کر دو۔ یہ جو ربط رسالت ہے، یہ جو نسبت نبوت ہے، یہ جو غلامی رسول ہے، اس کے رشتے کو مضبوط کرنے پر ہمارا سارا زور لگ رہا ہے اول سے آخر تک۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کا قاعدہ یہ ہے جس محاذ پر دشمن کی نظر زیادہ ہو ساری فوجیں اسی محاذ پر کھڑی کی جاتی ہیں۔ دشمن کا حملہ عقیدہ رسالت کے محاذ پر ہے، ربط رسالت کے محاذ پر ہے۔ بھارت فوجیں تو جمع کر رہا ہو کشمیر والی سرحد پر، اور آپ فوجیں ساری جمع کر دیں راجستھان کی سرحد پر، کوئی آپ کو عقل مند کہے؟ حملے کا خطرہ ہو واگھا بارڈر کی طرف سے اور سیالکوٹ کے بارڈر کی طرف سے، اور آپ ٹینک اور توپیں اور فوجیں اور ساری بریگیڈ اٹھا کر کھوکھرا پار جا کے کھڑے کر دیں تو پھر پار ہی ہو جائیں گے نا۔ ہم نہیں چاہتے کہ پار والے ہو جائیں، پار ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں یار والے ہو جائیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ رات کو ہل چلا رہے تھے، اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے اور ساتھ اللہ اللہ کا ذکر اور ورد کر رہے تھے۔ ایک بارات آئی، اندھیری رات تھی، وہاں ایک قصبہ ہے احمد پور سیال، آپ تھوڑا ادھر ہو جائیں، سارے وہ لوگ ذرا پریشان ہو رہے ہیں، تھوڑا پیچھے، شکریہ۔ ایک قصبہ ہے احمد پور سیال، کیا نام ہے؟ اس بارات نے ادھر جانا تھا، وہاں دلہن کا گھر تھا، دولہا والے اپنے بیا کی طرف جا رہے، احمد پور سیال جانا، اندھیری رات تھی، راستہ بھول گئے، پریشان ہوئے، کوئی راستہ بتانے والا نہ تھا۔ ان کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی اللہ کا بندہ اندھیری رات میں مست الست اللہ اللہ کا ورد کر رہا ہے، آواز آ رہی، اسی کی طرف چل پڑے دو چار آدمی، برات والے بھی چل پڑے، جا کے پوچھا بھئی یہ کوئی نیک آدمی ہے جو اندھیری رات میں اس وقت اللہ اللہ کا ورد کر رہا ہے، اس سے پوچھو راستہ بتا دے۔ بارات جا پہنچی، انہیں معلوم نہیں کہ یہ سلطان باہو ہے رحمت اللہ تعالی علیہ، جا کے پوچھا بابا ہم نے احمد پور سیال جانا ہے، تو وہ راستہ تو بتا دیں. انہوں نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, تمہیں راستہ بتاتا نہیں راستہ لگاتا ہوں, لگا دیتا. بارات پیچھے ہو گئی, حضرت سلطان بہو آگے ہو پڑے, بس چار قدم چلے گنبد خضرا کے سامنے کھڑا کر دیا. گنبد خضرا کے سامنے کھڑا کر دیا. جب گنبد خضرا سامنے آیا تو بارات والوں نے کہا کہ یہ تو مدینہ آ گیا بابا, ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا. وہ کہنے لگے ہم تو اسی احمد پور کو جانتے اور نہیں جانتے, ہم تو اسی ایک احمد پور کو جانتے, ہم تو اسی پیا کا گھر جانتے. بس حج دا بہانہ ہے ویکھن سونے دا گھر, بس ہم تو اسی احمد پور کو جانتے. میں بتا رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن اسی احمد پور کو جانتی اور اسی کی راہ دکھاتی پھرتی ہے اور اسی راہ پر لوگوں کو لگاتی پھرتی ہے. وجہ کیا ہے, سارا زور اس پر کیوں ہے, سارے زور کی وجہ بنیادی یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ جس محاذ پر دشمن کا حملہ زیادہ ہو, جس پر دشمن کی نگاہیں ہوتی ہیں, اس محاذ کو مضبوط کیا جاتا ہے. لہذا آج امت مسلمہ کی ایمان کی بقا کا راز عقیدہ رسالت کو مضبوط کرنے میں, اور امت مسلمہ کی پہچان اور امت مسلمہ کے تشخص اور اس کے دین کی حفاظت کا راز ربط رسالت اور نسبت نبوت کو مستحکم کرنے اور محفوظ کرنے میں ہے. پھر جب رسالت کی بات ہوتی ہے تو رسالت گویا آج حفاظت دین کا ایک ہی ذریعہ ہے, اسی سے عقیدہ توحید کی حفاظت ہے. جب رسالت کی بات ہوتی ہے تو پھر آج زور سنت پر دیا جاتا ہے. جب بات رسالت کی ہوتی ہے تو آگے چلتے ہیں تو پھر زور سنت پر دیا جاتا ہے. اور میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسالت کے باب میں لوگ سنت پہ زور دیتے ہیں, اور میں جب سنت سے پوچھتا ہوں کہ اے سنت تو کس پہ زور دیتی ہے تو سنت محبت پہ زور دیتی ہے. رسالت میں زور سنت پہ دیا جاتا ہے اور سنت کا زور محبت پر ہے, اس لیے کہ سنت کا کوئی تصور ہی نہیں بغیر محبت کے. بغیر محبت کے سنت کا تصور منافقت بن جاتا ہے, اور محبت کے ساتھ پیروی سنت بن جاتی ہے, اور بغیر محبت کے تعمیل منافقت بن جاتی. لہذا رسالت میں سنت کا مقام ہے اور سنت کا سارا دار و مدار محبت پر. اس لیے آج اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ, وہی دعوت حق ہے اور اسلام کی وہی تبلیغ حق ہے جس کا عنوان اور جس کا مضمون توحید بذریعہ رسالت ہو, جس کا عنوان توحید بذریعہ رسالت ہو, توحید بواسطہ رسالت ہو, اور جس تبلیغ کا زور بلا توحید بلا واسطہ رسالت پر ہو, وہ تبلیغ نہیں وہ تخریب ہے, وہ فتنہ ہے, وہ شر ہے, اس سے اسلام کی بنیادیں مزید کھوکھلی ہو جائیں گی. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ عقیدہ رسالت کی اہمیت اور عقیدہ رسالت میں محبت اور ادب کی اہمیت اور اس میں آقا علیہ السلام کی نسبت و ربط کی اہمیت کو اتنا اجاگر کیا جائے کہ امت مسلمہ کے ہر ہر فرد کا وجود ادب عشق اور محبت کے رشتے کے ساتھ بارگاہ رسالت کے ساتھ مربوط ہو جائے. قرآن مجید کی جو دو آیات کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی، ان میں اسی تصور کو واضح کیا گیا ہے. اس بیان میں اور اس باب میں ان آیتوں پر آپ نے کبھی بیان نہیں سنا ہوگا، نہ یہ آیتیں وعظ میں کبھی بیان کی گئیں کبھی، نہ کبھی تقریروں میں بیان کی گئیں، نہ کبھی لکھنے میں اس کا بیان اس باب میں آیا. یہ بڑی اچھوتی جگہ ہے قرآن مجید کی جس پہ توجہ کم کی گئی، اور اس نے عقیدہ رسالت اور اہمیت رسالت اور محبت و ادب رسالت اور مرکزیت رسالت کو اتنا اجاگر کیا کہ ایمان کا پورا تصور واضح ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے یہاں مومن کی تعریف کی ہے اور کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کسی اجتماعی کام کے لیے یا کسی ایسے کام پر جسے مل جل کر کرنا ہو یا کسی کام کے لیے انہیں بلاتے اور جمع کرتے، جب محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بلاتے اور کسی کام کے لیے جمع فرماتے تو قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہیں لم یذهبوا، جو حضور کے بلاوے پر آ جاتے ہیں اور آ کر حضور کی بارگاہ سے جاتے نہیں ہیں. حتی یستاذنو، یہاں تک کہ حضور سے اجازت نہ لے لیں. جو حضور سے، قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، جو میرے محبوب کی اجازت کے بغیر نہ جائیں وہ مومن ہیں. آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایمان کا فلسفہ کیا بیان کیا اور ایمان کی حقیقت کیا بیان کی ہے. لم یذهبوا، ہرگز ہرگز نہیں جاتے حضور کی بارگاہ سے. حتی یستاذنوہ، یہاں تک کہ وہ حضور سے اذن نہ لے لیں. اگر حبیب اجازت نہ دیں تو وہ ہرگز حضور کی بارگاہ سے نہیں جاتے. پھر دہرایا، فرمایا ان الذین یستاذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اعلان کر دیا جائے کہ جو لوگ میرے محبوب کی اجازت کے بغیر اس بارگاہ سے قدم بھی باہر نہ رکھیں، اور اگر اس بارگاہ سے ایک لمحے کے لیے اور کسی ضروری سے ضروری کام کے لیے بھی اٹھ کر جانا ہو تو مصطفیٰ کی اجازت سے جائیں. جن کا آنا جن کا جانا فقط اجازت مصطفیٰ سے ہے. فرمایا فقط وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے.
نعرہ تکبیر،
اب ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اور مومن کی تعریف کرتے ہوئے دو باتیں بیان کر دی. ایک تو وہ کہ مومن وہ ہے کہ جو آپ کے دربار میں آتے ہیں، جو آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر جاتے نہیں، وہ مومن ہے. پھر فرمایا، یہ ایک انداز تھا، پھر اس کو ایجابی مثبت طریقے سے فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ محبوب جنہیں جانا ہو وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں، جو آپ کی اجازت سے اپنی نقل و حرکت کرتے ہیں فقط وہ مومن ہیں. اور پھر فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی کو کوئی ضروری کام بھی تو ہو سکتا ہے نا، مرگ ہو گئی، کسی کے ہاں ڈیتھ ہو گئی، گھر میں تکلیف ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اشد ضروری کام آ گیا، وعدہ نبھانا پڑ گیا. فرمایا لبعد شانہم، ان کا کوئی اپنا ضروری کام بھی آ سکتا ہے. تو فرمایا میرے محبوب جب وہ آپ سے اپنے کسی ضروری کام کی خاطر اجازت لے جانے کی رخصت چاہیں. تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ضروری کام کے لیے جب اجازت لیں تو اجازت دے دیا کریں, یہ نہیں فرمایا. اللہ, اب اللہ کی بارگاہ میں مقام رسالت کیا ہے؟ پہلے مومن کے لیے کہا کہ مومن وہ ہیں کہ جو میرے محبوب کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہ اٹھا کے باہر جائیں, اور فرمایا جب کسی ضروری کام اور مجبوری کے لیے وہ آپ سے اجازت چاہیں تو قاعدہ تو یہی بنتا ہے نا, وہ قرآن میں اللہ پاک فرمائے محبوب جب کوئی انہیں مجبوری ہو, اب ان پر تو ہم نے پابندی لگا دی نا کہ میرے محبوب کی اجازت کے بغیر تم جا ہی نہیں سکتے, جو جائے گا وہ مومن ہی نہیں, جو جائے گا وہ ایمان سے ہی جائے گا, پابندی لگ گئی. اب قاعدہ تو یہی بنتا تھا نا کہ اب ساتھ یہ فرمایا جائے محبوب جب آپ کی اجازت کے پابند ہو ہی گئے, اب کسی مجبوری میں اجازت مانگے تو اجازت دے دیا کرے, یہی بنتا ہے نا ضابطہ. مگر دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا, قرآن کہتا ہے فَإِذَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ, فَإِذَسْتَأْذَنُوكَ جب وہ آپ سے کسی ضروری کام اور مجبوری کی خاطر اذن طلب کرے, اجازت مانگے تو کیا, فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ, اب محبوب مختار تو ہے, جس کے لیے چاہے اجازت دے, جس کو چاہے نہ دے. یہ نہیں فرمایا کہ جب اجازت مانگے تو اجازت دے دیا گیا, طریقہ یہی بنتا ہے نا ظاہراً, کوئی اور ہوتا تو یہی حکم ہوتا, موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو یہی فرمایا جاتا, حضرت عیسیٰ ہوتے یہی فرمایا جاتا, حضرت ابراہیم ہوتے, حضرت داؤد ہوتے, حضرت اسماعیل ہوتے, حضرت نوح ہوتے, حضرت آدم, کوئی پیغمبر ہوتا تو بات ہی یوں ہی بنتی تھی کہ جب پیغمبر آپ کی اجازت ان پر لازم کر دی کہ آپ کی اجازت کے بغیر جانا ایمان سے جانا ہے, اب آپ کی اجازت کے بغیر مومن جا ہی نہیں سکتا, تو اس کے بعد یہی بات کہی جاتی کہ جب آپ سے اجازت مانگیں تو دے دیا کریں. مگر یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے, یہاں یوں بات نہ کی, فرمایا جب آپ سے اجازت چاہیں, اب آگے اللہ نے فرمانا تھا نا, وہ جب آپ سے اجازت مانگیں, اب آگے اللہ نے فرمانا تھا نا, امر دینا تھا, انسٹرکشن, ہدایت دینی تھی کہ محبوب اجازت دے دیا کریں, نہیں, یہاں فرمایا جب اجازت مانگیں آگے فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ, آگے آپ کی مرضی, محبوب مالک و مختار تمہیں بنا دیا, گویا ان کی مرضیوں کا مالک بھی آپ کو بنا دیا, ان کی مجبوریوں پر مالک بھی آپ کو بنا دیا, ان کی رخصت پر مالک بھی آپ کو بنا دیا, ان کے اذن و اجازت کا مالک بھی آپ کو بنا دیا, ان کی جان و مال کا مالک بھی آپ کو بنا دیا, ان کی فرصت حیات کا مالک بھی آپ کو بنا دیا, ان کے مشاغل حیات کا مالک بھی آپ کی بنا دیا, ان کی زندگی کی ترجیحات کا مالک بھی آپ کو بنا دیا, جائیں یا نہ جائیں اس امر کا مالک بھی آپ کو بنا دیا. فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ, جس کے لیے محبوب آپ کا جی چاہے اجازت دیں, جی نہ چاہے اجازت نہ دیں. یہ مقام رسالت ہے, مقام تو گویا اب حکم یہ بنا, رسالت کی بارگاہ سے, بارگاہ رسالت سے مومن کا تعلق یہ بنا کہ اجازت کے بغیر گئے تو مومن نہ رہے, اجازت کے بغیر گئے تو مومن نہ رہے, اجازت مانگو, جب اجازت مانگی تو اب مالک کی مرضی, لمن شئت منہم, جس کے لیے آپ کی مرضی اجازت دیں مرضی نہ دیں, تو جو مرضی سے جو چاہے کرے اسے کیا کہتے ہیں, اسی کو مالک کہتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا عام طور پہ کہ بس نبیوں کی یا حضور کی کیا مرضی یا کیا ملک اور کیا اختیار, قرآن کہتا ہے لمن شئت منہ, آپ کی مرضی, جسے چاہیں رخصت دے دیں, جسے چاہیں نہ دیں. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا, کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب میں نے اجازت دی یا تو نے اجازت دی، ایک ہی بات ہے نا، لمن شئت منہم، محبوب جس کو چاہے آپ کی طبیعت اجازت دے دے، جس کو نہ چاہے اجازت نہیں. تو فرمایا اب اجازت مانگو، اجازت مانگی پھر حضور کی مرضی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے طبیعت نے چاہا اجازت دے دی، چلو اجازت ہے بھائی جاؤ. اب آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ادب رسالت کی آخری ایک حد ہے، ویسے تو حد کوئی نہیں مگر یہاں اس حکم کی جو حد مقرر کی، اجازت مانگی کہ آقا کوئی مجبوری ہو گئی، اجازت ہو تو میں بارگاہ سے جاؤں، اور حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور وہ آقا کی اجازت سے اٹھ کر حضور کی مجلس سے گیا، آقا کی اجازت سے اٹھ کر حضور کے دربار سے گیا. اس پر قرآن نے کیا کہا؟ واستغفر لهم اللہ، محبوب گیا تو آپ کی اجازت سے ہے، پر ممکن ہے میں اتنی بات پر بھی گرفت نہ کر لوں، اب اجازت بھی دے اور ساتھ اس کی بخشش کی سفارش بھی کر. میرے محبوب اجازت بھی دے دیں. واستغفر لهم، کون سا گناہ کیا ہے؟ سوال تو یہ بات سمجھنے والی، اس نے گناہ کون سا کیا؟ آقا نے بلایا وہ حاضر ہو گیا، بارگاہ میں بیٹھ گیا، اور اپنی مرضی سے گیا بھی نہیں، جب جانے کی ضرورت آئی تو آقا کو عرض کیا، اور لمن شئت منہم، حضور نے جب چاہا، جب طبیعت مانی حضور نے اجازت دے دی. تو جب حضور کی اجازت سے گیا تو گناہ کون سا تھا؟ تھا کوئی گناہ؟ مگر چونکہ دربار مصطفیٰ سے جا رہا تھا اور اجازت سے جا رہا تھا، اس کے لیے بھی فرمایا واستغفر لهم اللہ، محبوب پھر ان کے لیے پھر بخشش کی دعا بھی کر دیں، سفارش بھی کر دیں، کہ یوں بھی کہہ دیں مولا میں نے اس کو جانے کی اجازت بھی دے دی اور اس کو معاف بھی کر دینا، اس کو معاف بھی کر دینا. ان اللہ غفور الرحیم، محبوب جب آپ سفارش کر دیں گے تب خدا بخشنے والا ہے، رحمت فرمانے والا ہے. یہ بارگاہ رسالت کے ساتھ امت کا ربط قائم کیا جا رہا ہے، امت کا اتنا مضبوط ربط کہ حضور کی بارگاہ سے وہ ربط ہو کہ امتی کے اپنے بس میں کچھ رہے ہی نہیں. جان کا مالک بھی حضور، مال کا مالک بھی حضور، ایمان کے مالک بھی حضور، دن رات کے مالک بھی حضور، فرصت حیات کے مالک بھی حضور، جانے کے مالک بھی حضور، آنے کے مالک بھی حضور، اٹھا دینے کے مالک بھی حضور، بٹھا دینے کے مالک بھی حضور. جب لمن شئت منہم، حضور کی مرضی، جب امتی کے ظاہر و باطن اور جینے مرنے پر کلیتن حاوی ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں، تب وہ ایمان بنتا ہے. اور اس کیفیت اور اس تعلق کو رکھنے والا شخص اللہ کے حضور مومن کہلاتا ہے. جب یہ بیان فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر آ جاؤ اور پھر واپس پلٹ کر نہ جاؤ جب تک وہ اجازت نہ دیں، اور اجازت بھی دیں تو جاتے ہوئے بخششیں لو. اب اس پر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے، لوگو لا تجعلوا دعاء الرسول. کیوں؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ آقا کے بلاوے کی اتنی اہمیت اور آقا کی اجازت کی، آپ کے بلانے کی اتنی اہمیت. اب قرآن مجید نے، اللہ پاک نے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا ہاں تم نے سمجھا ہی نہیں کہ مقام رسالت کیا ہے. فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا. لوگو سنو، تم میرے محبوب، میرے حبیب اور میرے اس برگزیدہ رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل نہ سمجھو. میرا محبوب جب جس کو بلائے یا دو معنی ہے. پہلا معنی یہ بیان کرتا ہوں، میرے محبوب کا بلانا، دعا رسول، میرا محبوب جب تمہیں بلائے، یہ ایک معنی. تو میرے محبوب کے بلاوے کو، آپس میں جب تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو اپنے بلاوے کی مثل نہ سمجھو. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مصطفیٰ کے، میرے حبیب کے بلاوے کو اپنے بلاوے جیسا نہ سمجھو. تو قرآن مجید پر ہم نے غور نہیں کیا اور مقام رسالت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور ادب بارگاہ رسالت کی معرفت ہمیں نصیب نہیں ہوئی. وہ خدا کی ذات جو اپنے رسول کے بلاوے کو ہمارے بلاوے کی مثل گوارا نہیں کرتا، جس رسول کا بلاوا ہمارے بلاوے جیسا نہیں، وہ رسول ہمارے جیسا نہیں. جس کا بلاوا کسی جیسا نہیں، جس کا بلاوا کسی بلاوے جیسا نہیں، وہ خود کسی جیسا کیسے ہو گیا؟ جس کی بارگاہ کسی بارگاہ جیسی نہیں، جس کا پکارنا کسی پکارنا جیسا نہیں، جس کی اجازت کسی اجازت جیسی نہیں، جس بارگاہ کی رخصت کسی رخصت جیسی نہیں، جس بارگاہ میں بیٹھنا کہیں بیٹھنے جیسا نہیں، ارے جس کے ساتھ نسبت کسی نسبت میں جیسی نہیں، وہ ہستی خود کسی ہستی جیسے کیسے ہو گئی؟ اور یہ بات قرآن مجید نے کیوں فرمائی، ضرورت کیوں پیش آئی قرآن کو یہ بات کہنے کی؟ اس لیے کہ اللہ پاک انسانی نفسیات سے آگاہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق کو اور کون جانتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں کو، لوگوں کو جس نے پیدا کیا ہے، ان کی فطرت کو، ذہنیت کو، ان کی سوچ کو اور کون جانتا ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ اگر یہ سوچ کہ کوئی رسول کے بلاوے کو دوسروں کے بلاوے جیسا سمجھے گا اور کوئی میرے رسول کو اپنے جیسا سمجھے گا، اگر یہ مسلیت کا فتنہ خدا کی بارگاہ میں ایک فتنہ، ایک گمراہی نہ تھی، تو اللہ پاک کو اور قرآن کو اس حکم کے یہاں لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ جو حکم لایا گیا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ فتنہ سر اٹھاتا ہے. مسلیت کا فتنہ، کیا مسلیت کا فتنہ؟ ایک جیسے ہونے کا فتنہ، ہمارا جیسا خیال کرنے کا فتنہ. تو اللہ پاک نے اس فتنے کی جڑ کاٹ دی کہہ کر کہ رسول کا بلاوا بھی تمہارے بلاوے جیسا نہیں، رسول کی شان تو الگ ہے. اس لیے کوئی اور بلائے، آپ کی مرضی جائیں یا نہ جائیں، جائیں ضروری کام آ جائے، چپکے سے آ جائیں، اجازت بھی لے کے آئیں، تو وہ بخشش کی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ نہ عبادت ہے نہ کوئی گناہ ہے، مگر رسول کی بارگاہ میں جانا بھی عبادت، رسول کے دربار میں بیٹھنا بھی عبادت، اس بارگاہ کی حاضری عبادت، اور وہاں سے اٹھ کر واپس آ جانا، یہ گناہ ہے بغیر اجازت کے آنا. اور اجازت سے بھی آؤ تو مصطفیٰ سے بخشش کی خیرات مانگو کہ حضور اجازت بھی عطا فرما رہے ہیں، بخشوا بھی دینا، کہیں گرفت نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ میرے رسول کے بلانے کو اپنے بلانے جیسا نہ سمجھو، یہ ایک معنی ہے اگر حضور بلائیں. دوسرا معنی ہے رسول کو بلانا. یہ پہلا معنی تھا رسول کا بلانا، کیا؟ کہ رسول کا بلانا اپنے بلانے جیسا نہ سمجھو. اب اس کا دوسرا معنی ہے کہ رسول کی بارگاہ میں پکارنا، حضور کو بلانا. تو پھر فرمایا کہ اگر تم میرے رسول کو بلاؤ، آواز دو، پکارو، تو خبردار ادب گاہ است زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا. بے تکلفی سے مت بلانا، بے ادبی ہو جائے گی. جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو نا، خبردار میرے محبوب کو بے تکلف ہو کے نہ بلانا، उनको बुलाना आप जैसे लोगों को एक दूसरे के बुलाने जैसा नहीं। क्यों? आगे मैं बात समझाता हूं आप, वो बात आगे आएगी कि रसूल को बुलाना, आवाज देना, रसूल खुदा नहीं है, रसूल खुदा नहीं और रसूल खुदा जैसा भी नहीं, ये अकीदा है। रसूल खुदा नहीं और रसूल खुदा जैसा भी नहीं, जो ये अकीदा रखे वो काफिर है। जो रसूल को खुदा समझे या माजल्ला खुदा जैसा समझे वो काफिर है। मगर नुक्ता समझाया जा रहा है कि न रसूल खुदा है न खुदा जैसा है, मगर रसूल को बुलाना ऐसे ही है जैसे खुदा को बुलाना, रसूल को बुलाना अदब में ऐसा है जैसे खुदा को बुलाना, क्योंकि यहां अदब की निस्बत हो रही है। अब अल्लाह पाक फरमाते हैं कद यालमुल्लाहुल्लज़ीना यतसल्लुन मिनकुम लिवादा। लोग आते, मुनाफिक आते, बेअदब आते, हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठते, आपके दरबार में बारगाह में बैठते, और जिस मुनाफिकों का वतीरा ये था कि वो अदब न करते, मुनाफिकों का वतीरा ये था कि वो अदब न करते बारगाह रिसालत का, आके बैठते, जब जाने को जी चाहता चुप के एक दूसरे के पीछे एक दूसरे की ओट में छुप के उठ के चले जाते, खिसक जाते। मुनाफिक ये काम करते, मजलिस में बैठ जाते, जब जाने को जी करता तो एक दूसरे की ओट में छुप के निकल जाते, खिसक जाते। ये मुनाफिकों का अमल था। कुर्बान जाएं मौला की मोहब्बतों पर और महबूब के साथ उसकी मोहब्बत की लताफतों पर, वो खिसक जाते। अब उनके इस अमल पर कुरान कहता, अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक अल्लाह जानता है उन लोगों को, अल्लाह देखता, कद यालमुल्लाह, अल्लाह जान रहा है, देख रहा है उनको। फरमाया जो लोग चुप करके आंख बचाकर मेरे महबूब की मजलिस से खिसक जाते हैं ना, खबरदार मैं तुम्हें देख रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया, क्या अल्लाह की शान और बातें कैसी, अल्लाह की शान। मुनाफिक किस बारगाह से खिसक रहे हैं? बारगाहे मुस्तफा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आका अलैहि सलाम देखते थे कि नहीं, सामने मजलिस में कोई खिसक के जाए, उठ के चला जाए तो बैठे हुए को नजर नहीं आता, तो आका अलैहि सलाम भी देखते थे कि वो खिसक गया, इजाजत के बगैर चला गया। मगर ये नहीं फरमाया, ये बात तवज्जो तलब है कि जो खिसक के आंख बचा के निकल जाते हैं, मेरा रसूल उनको जानता है, या मेरा रसूल देखता है कि ये खिसक के जा रहा है, इजाजत के बगैर छुप के उठ के जा रहा है। चाहिए तो ये था ना कि कहा जाता कि रसूल जिससे आंख चुरा के जा रहे हो वो तुम्हें सामने बैठे हैं देखते हैं, मगर नहीं। जब ये बात आई तो आका के मुकाम को उजागर करने के लिए महबूब का नाम न लिया, अपना नाम लिया। फरमाया जो मेरे महबूब की बारगाह से आंख चुरा के निकलता है मैं उसको देख रहा हूं। गोया वो मेरे महबूब की मजलिस की चोरी नहीं कर रहा, वो मेरी मजलिस की चोरी कर रहा, अल्लाह जानता है। فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, बस वो लोग जो मेरे महबूब की बारगाह में भी अदबी के मुर्तकिब हो रहे हैं, जिन्हें अदब रिसालत मआब का लिहाज नहीं और हुजूर अलैहिस्सलाम के अम्र की मुखालिफत कर रहे और बेअदबी कर रहे हैं, फरमाया खबरदार वो डरें, क्योंकि वो अम्र इलाही की मुखालिफत कर रहे हैं, वो अदब इलाही को पामाल कर रहे हैं, वो इस बेअदबी से डरें। अन तुसीबहुम फितना, कि मेरे महबूब की बेअदबी करने से कहीं दुनिया में उन पर मुसीबत और आफतें ना आ जाएं। और इस उम्मत पर आ गई, उम्मत पर कहीं मुसीबत ना आ जाए, दुनिया में आफात की जद में ना आ जाए, दुनिया के अजाब की जद में ना आ जाए। ओ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, या आखरत के दर्दनाक अजाब की लपेट में ना आ जाए। क्योंकि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह की हाजिरी और आका अलैहिस्सलाम के बुलावे पर लब्बैक कहना और हुजूर की मजलिस में बैठना, इस अदब को अल्लाह पाक ने अपनी बारगाह का अदब करार दिया اور ان حقوق کو اپنے ادب کے حقوق سے تعبیر فرمایا. اس لیے کہا تم میرے محبوب کی بارگاہ سے چوری اٹھ کے نہیں جا رہے، میری نگاہوں سے چوری جانا چاہتے ہو. اب قرآن مجید نے جب یہ فرمایا کہ خبردار میرے محبوب کے بلاوے کو عام بلاوہ جیسا بلاوا نہ سمجھنا، منع کیا. جو سمجھتا ہے وہ مومن نہیں. اب اس بلاوے کی جو میں نے عرض کیا کیوں، کہ یہ بلاوا کانوں سے سننے میں تو مصطفیٰ کا بلاوا ہے اور خدا کی نگاہ میں حقیقت میں خود خدا کا بلاوا ہے. کان جو سن رہے ہیں اور آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اور نادانوں کی عقلیں جو سمجھ رہی ہیں، وہ ظاہر میں مصطفیٰ کا بلاوا ہے، باطن میں خود خدا کا بلاوا ہے. اس لیے بارگاہ رسالت کا ادب ظاہر میں ادب رسالت ہے، حقیقت میں ادب توحید ہے. ظاہر میں ادب مصطفیٰ ہے، باطن میں ادب خدا ہے. اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے. اسی صورت میں تھوڑا پیچھے چھٹے اور ساتویں رکوع کے اندر آیت نمبر 48 سے اسی مضمون کو قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، مومنوں کی پہچان اور منافقوں کی پہچان سمجھائی جا رہی ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، ایمان والا کون ہے اور بے ایمان کون ہے. قرآن فرق سمجھا رہا ہے. فرمایا وَإِذَا دُعُوا، جب انہیں بلاوا دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، کدھر؟ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اور یاد رکھ لیں ان آیتوں کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ مراد صرف حضور کا بلانا تھا اور حضور کی مجلس کی طرف بلانا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ کی طرف بلانا تھا. بلایا حقیقت میں انہیں بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جاتا کہ آؤ رسول کی طرف آؤ، مگر اللہ نے حضور کی طرف بلایا جانا اس کو تعبیر کس شے سے کیا؟ دعو الی اللہ و رسولہ، کہ جب انہیں خدا و مصطفیٰ کی طرف بلایا جاتا. کیوں؟ لیحکم بینہم، فرمایا جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، آگے یہ لفظ توجہ طلب ہے، تاکہ وہ ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کر دے. بلایا دو کی طرف جاتا ہے، جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، تو اب چاہیے یہ تھا کہ کہا جاتا کہ وہ فیصلہ کر دیں. لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ان کا فیصلہ کر دیں. جب دو کی بات ہو تو صیغہ تثنیہ کا لاتے ہیں، کر دیں. لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ چاہیے تھا، مگر فرمایا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بلایا خدا اور مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے، بلاوا دو ذاتوں کی طرف ہے، مگر صیغہ واحد کا مضارع استعمال کر کے کہا لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ، تاکہ رسول ان کا فیصلہ کر دے. تو جب رسول نے فیصلہ کرنا تھا تو بات سیدھی سیدھی کی جاتی، یوں کہا جاتا کہ جب انہیں رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کا فیصلہ کر دے. جب فیصلہ رسول نے کرنا تھا تو چاہیے یہ تھا کہ کہا بھی یہ جاتا کہ جب انہیں رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول فیصلہ کر دے، فیصلہ بھی رسول نے کیا، بلایا بھی رسول کی طرف گیا، مگر عنوان قرآن نے یہ لگایا کہ یہ بلاوا فقط مصطفیٰ کی طرف نہیں، خدا و مصطفیٰ کی طرف بلاوا ہے، تاکہ لوگوں سمجھ لو مصطفیٰ کی طرف جانا ہی خدا کی طرف جانا ہے. خدا اور مصطفیٰ کے رستے جدا کرنے والے اور خدا و مصطفیٰ کے در جدا سمجھنے والے، خدا و مصطفیٰ کے گھر جدا سمجھنے والے، خدا و مصطفیٰ کا ادب جدا سمجھنے والے، خدا اور مصطفیٰ کی حرمت جدا سمجھنے والے، خدا اور مصطفیٰ کا حق جدا سمجھنے والے اور خدا مصطفیٰ کی نسبت و ربط جدا سمجھنے والے پوری توجہ سے سمجھ لے کہ بلایا مصطفیٰ کی طرف گیا تھا، فیصلہ مصطفیٰ نے کرنا تھا، مگر اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے حبیب کا نام اکیلا لیا جائے۔ جہاں خدا کی بات تھی قرآن گواہ ہے، جہاں خدا کی اپنی بات تھی بلاوے میں، وہاں مصطفیٰ کا نام ملا لیا، جہاں مصطفیٰ کی تنہا بات تھی وہاں خدا نے اپنا نام ملا لیا، تاکہ لوگ نہ خدا سے مصطفیٰ کے نام کو جدا کر سکیں نہ مصطفیٰ سے خدا کے نام کو جدا کر سکیں۔ اور یہ بات واضح کر دی کہ رسول کی طرف بلایا گیا، رسول نے فیصلہ کیا، مگر اللہ نے فرمایا کہ انہیں خدا اور رسول کی طرف بلایا گیا، تو گویا رسول کی طرف جانا ہی خدا کی طرف جانا، یہ بات سمجھنے والی ہے، رسول کی طرف جانا ہی اور رسول کو پکارنا ہی خدا کو پکارنا ہے۔ اور کیا لیحکم، تاکہ ان کی مشکل حل ہو جائے، عقدہ حل ہو جائے، جھگڑا مٹ جائے، تو گویا مراد لے کر در مصطفیٰ پر جانا ہی خدا سے مراد مانگنا ہے، حضور کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا ہی خدا کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا لوگوں سن لو کہ مصطفیٰ کا ہو جانا ہی خدا کا ہو جانا ہے۔ درے کس طرح مصطفیٰ، خدا کا یہی ہے در، بخدا اعلی حضرت نے فرمایا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اب قرآن کہتا ہے یہاں منافقوں کی پہچان، یہاں جب انہیں خدا و مصطفیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ مصطفیٰ فیصلہ کر دے، کوئی کہہ سکتا ہے نا آ کے بلایا، آؤ اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلا رہے ہیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے نا آ کر کہیں بھی یہ تو صرف رسول بیٹھا ہے، خدا کہاں ہے، ہمیں تو یہ کہہ کے بلایا گیا تھا کہ خدا اور خدا کے رسول کی طرف آؤ، تو خدا کا رسول تو موجود ہے، خدا کہاں ہے، اور رسول خدا بھی نہیں ہے، تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو بات یوں سمجھ میں آئے گی، اسے کہا جائے گا نادان، یہ جو رسول کی طرف آ گئے ہو بس یہ خدا کی طرف آ گئے، رسول خدا تو نہیں ہے پر رسول کی طرف آنا ہی خدا کی طرف آنا ہے، یہ ہے عقیدہ رسالت، اس پر حملے ہو رہے ہیں، اس عقیدے کو سمجھنے کی اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ منافق کون ہے، اذا فریق منہم مؤردون، جب اس طرح بلایا جاتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ کی طرف اور اللہ کی طرف، تو پھر ایک طبقہ ایک گروہ ایسا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جانے سے کترا جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں جانے سے کترا جاتے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے۔ اور یہاں قرآن مجید نے کہا یہ منافقوں کی پہچان، یہاں قرآن نے سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، آ جاؤ اللہ کے نازل کردہ حکم کی طرف اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، پر میں آپ دیکھیں گے کہ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف جانے سے نہیں گھبراتے، وہ رسول کے در کی طرف جانے سے کتراتے ہیں، یہ سدون ان کا سدودا، آپ سے گردن پھیرتے، اور خدا اور رسول کی طرف آنا اور رسول کا فیصلہ کرنا خدا کا فیصلہ، اس کو سورہ توبہ میں یوں بھی بیان کیا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، اللہ اور اس کا رسول حقدار
ہے.
بات دو کی, اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے. اب یوں چاہیے تھا نا کہ کہا جاتا این یردو ہو ما, کہ انہیں راضی کیا جائے, کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے, مگر قرآن نے یوں نہیں کہا انہیں راضی کیا جائے, تو دو بن جاتے نا. فرمایا نہیں, اللہ اللہ ہے, رسول رسول ہے, مگر رضا خدا و مصطفیٰ کی ہے. فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے, مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا. اور اب قرآن مجید کہتا ہے آیت نمبر 50 میں, آپ کی طرف نہیں آتے میرے حبیب, آپ کی طرف نہیں آتے, کتراتے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ تین سبب ہیں. کتنے سبب ہیں؟ تین سبب ہیں, ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. ایک تو یہ افی قلوبہم مرضٌ, لوگوں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے, جو میرے محبوب کی بارگاہ میں نہیں آتے کیوں؟ افی قلوبہم مرضٌ, کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری؟ اللہ فرما رہا ہے کیا ان کے دلوں میں بیماری؟ تو جو در مصطفیٰ پر نہ آئے تو پہلی تشخیص تو یہ ہے کہ اس کے دل میں منافقت کی بیماری, یہ قرآنی تشخیص. اب دوسرا جملہ, دوسرا لفظ فرمایا امیر تابو, دوسرا سبب تشخیص دوسری ہو رہی, یا بیماری ہے منافقت کی, یا انہیں نبوت و رسالت کی مقام میں شک ہے, ارتیاب ہے. امیر تابو, یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی وہ صاحب ایمان نہیں ہوئے.